ایک ہوتا ہے قط، قاف توئے توئے، قد ہوتا ہے طول میں پھاڑنا، لمبائی میں، اور قط ہوتا ہے چوڑائی میں پھاڑنا. یہ انسان کا قد بھی کس طرف کو بڑھتا ہے؟ لمبائی میں بڑھتا ہے. جو ہم لمبائی میں بڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں قد، ٹھیک ہے، چوڑائی میں بڑھنے کو قد نہیں کہتے. وقدت، کس نے پھاڑا؟ عورت نے پھاڑا. قدت، تے تسنیہ کی علامت ہے، اوپر جزم ہے. اور اس عورت نے پھاڑ دیا، کیا پھاڑ دیا؟ قمیصہ، اس کا قمیص، یعنی یوسف علیہ السلام کا. من دبرن، پچھلی طرف سے، بیک سائڈ سے. والفیا، اور دونوں نے پایا، سیدہا، اس عورت کے آقا کو. سید، سردار، آقا، یہاں لفظ شوہر کے لیے استعمال ہوا ہے، کیونکہ شوہر گھر کا سردار ہوتا ہے، آقا ہوتا ہے. لدى الباب، دروازے کے پاس. دروازے کے پاس دونوں نے شوہر کو موجود پایا. عورت نے فوراً پینترا بدلا. قالت، بولی، ما جزاؤ، کیا بدلہ ہو سکتا ہے؟ جزا، آپ کو شروع میں نے بتایا تھا، بدلے کے لیے ہوتا ہے، خواہ اچھا ہو یا برا ہو. اسی لیے خالی جزاک اللہ سے بات نہیں بنتی جب تک آپ خیرن نہ کہیں. قرآن پاک میں آتا نا، وہ کذالک نجز الظالمین، ہم ظالموں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. تو وہ ظالموں کی جزا پھر خیر تو نہیں ہو سکتی نا. قالت، بولی، ما جزاؤ، کیا جزا ہو سکتی، کیا بدلہ ہو سکتا ہے؟ من ارادہ، جو ارادہ کرے، بے اہل کا، تیری گھر والی کے ساتھ. اہل کا لفظ عربی میں سب سے پہلے بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ گھر کب بنتا ہے؟ جب بیوی آتی. بیوی کے بغیر گھر کا تصور نہیں کیا جا سکتا. تو عیال ہوتے ہیں پھر بچے. تو اہل و عیال جب ہم لفظ بولتے ہیں تو بیوی بچے مراد ہوتے ہیں. اسی طرح اہل بیت کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے، ہمارے ہاں لفظ ہوتا ہے نا اہل بیت، تو اہل جو ہے اس کا تصور نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں بیوی شامل نہ ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آ کے خوشخبری دی تھی فرشتوں نے، تو اس وقت کیا کہا تھا؟ اہل البیت. تو اس میں کون تھا اس وقت تک؟ بچے تو ابھی تھے ہی نہیں، خالی بیوی ہی تھی. من اراد باہلک سوءا، جو ارادہ کرے تیری گھر والی کے ساتھ، تیرے اہل کے ساتھ، سوءا، برا. الا، مگر، ان یسجنا، کہ وہ قید کر دیا جائے. اب یہ مجھول ہے، یسجنا، او عذاب علیم، یا دردناک عذاب دیا جائے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ پہلے وہ پھسلا رہی ہے عورت، پھر وہ اپنے آپ کو بچانا چاہ رہا ہے تو اس کے پیچھے جا رہی ہے، پھر اس کشمکش میں اس کی قمیض پھاڑ چکی ہے. یہ سب کام کرنے کے بعد شوہر کو کیا بولتی ہے؟ کہ اس نے تیرے گھر میں خیانت کی ہے، تیری بیوی کے ساتھ برا کیا ہے، اب اس کو قید کر دو یا سخت سزا دو. کہاں وہ محبتوں کے دعوے کر رہی تھی اور اس کو پھسلا رہی تھی. ظاہر پھسلانے کے لیے جس قسم کی زبان استعمال کی جا سکتی ہے وہ یہ تو نہیں ہو سکتی. اور کہاں یہ کہ یکایک وہ کچھ سے کچھ ہو جاتی. عموماً نفس پرستی پر مبنی محبت ایسی ہی ہوتی جس کی بنیاد لسٹ پر ہو، شہوت پر ہو، نہ کہ کوئی بڑا مقصد یا کوئی اور گہری بات. آپ دیکھیں کہ جس محبت میں خود غرضی شامل ہو اس کا انجام یہی ہوتا ہے. اگر مرضی پوری نہ ہو اس شخص سے جس سے محبت کے دعوے ہو رہے ہیں، تو اسی سے دشمنی کا اظہار کر دیا جائے، اسی کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا جائے، اسی کو دھمکیاں دی جائیں، اور کبھی اس کو مار بھی ڈالا جائے. بے شمار قصے ایسی محبتوں کے آپ سنتے ہوں گے، کہاں رونے روئے جا رہے ہیں، مجنوں بنا جا رہا ہے، اور کہاں یہ کہ جب مرضی پوری نہ ہوئی تو ہر ہوچھی سے ہوچھی اور غلط حرکت اور ہتھ کنڈے پہ اتر آئے. ایسی کوئی محبت انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی, اور خصوصاً خواتین کو اس معاملے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی مرد کی ایسی باتوں میں نہ آئیں, اور کسی کے بھی میٹھے بول پر اپنی عزت اور اپنا آپ قربان نہ کریں. اور دنیا میں ہی لوگ یکا یک بے وفا ہو جاتے ہیں تو آخرت میں کیا ہوگا, یہ وہی لوگ ہوں گے کہ جو الٹی گواہی دیں گے. خالہ, بولا, کون؟ یوسف علیہ السلام. ہی راودتنی عن نفسی, اس نے پھسلانا چاہا تھا مجھے میرے نفس سے, یہ تو مجھے یہ بہکا رہی تھی. وشاہد شاہد من اہلہا, اور گواہی دی ایک گواہ نے, شاہدہ گواہی دی شاہدن ایک گواہ نے, من اہلہا اس کے گھر والوں میں سے, اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے ایک گواہی دی. کس کے حق میں؟ یوسف علیہ السلام کے حق میں. ہو سکتا ہے کہ یہ وہ شخص ہو جو ویسے بھی حالات جانتا ہو, کیونکہ گھر میں جب ایسی کوئی چیز ہو تو انسان کو سمجھ تو آ ہی جاتی ہے. ہر انسان اپنے عادات, اطوار, حرکات سے پہچانا جاتا ہے, نگاہوں سے, بول چال کے انداز سے, چال سے, لباس پہننے کے انداز سے ایکسپوز ہو جاتی اس کی شخصیت کہ وہ اصل میں کیا ہے. اب چونکہ گھر میں شور اٹھا اور معاملہ کھل گیا تو اس پر ایک شخص نے آ کر گواہی دی. اور گواہی بھی کب دی جاتی؟ یا تو یہ کہ کوئی چیز دیکھی ہو, یا پھر قرائن سے, علامات سے. گواہی کی دو قسمت, ایک کون سی؟ کہ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے ایک چیز دیکھی, اور ایک کیا ہے؟ علامت. اس کو قرینہ بولتے ہیں. قرینہ قرین سے ہے, قرینہ کا مطلب ہوتا ہے ساتھ ملا ہوا ہونا, یعنی اس سے ملتی جلتی چیزوں جس سے انسان پہچان جائے. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ سبزی خریدنے کے لیے جاتے ہیں, کیسے پتا چلتا ہے کہ ایک سبزی تازہ ہے یا باسی ہے؟ کہاں سے پتا چلتا ہے؟ علامتوں سے نا. آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں بازو کہ اس کا کلر خراب ہو چکا ہوتا ہے, یا اس کا ٹیکسچر, یا اس کی جو حالت ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ یہ سبزی تو باسی. اسی طرح اگر کوئی شخص تپ رہا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ بخار ہے. اب بخار نظر تو نہیں آتا نا ہم کو, دیکھا تو نہیں ہم نے, اس کی علامت سے پہچانا جاتا ہے نا بخار. تو اسی طرح اس شخص نے بھی کچھ علامات دیکھی ہوئی تھی اور کچھ موقع پہ دیکھ لی. بولا ان کا نا قمیص ہو, اگر ہے اس کی قمیص, قدہ پھاڑی گئی, من قبول سامنے سے, فصدقت تو عورت سچی ہے, وہوا اور وہ, من الکاذبین جھوٹوں میں سے ہے. پھاڑنے کے لیے یہاں لفظ پھر قدہ استعمال ہوا. عربی زبان میں کئی لفظ ہیں پھاڑنے کے لیے, مثلا خرقا پھاڑ کر خراب کر دینا, خرقہ چیچڑے کو کہتے ہیں, فطرا پھاڑنا کے شگاف پڑ جائے, فطور اسی سے ہے توئے کے ساتھ, فجرا وسیع پیمانے پہ پھاڑنا, مخرا پانی کا کٹاؤ, مواخر اسی لیے کشتیوں کو کہا کہ وہ پانی کو کاٹتی ہوئی جاتی ہیں, شق سخت چیز کا پھاڑنا, فلق بے جان چیز کو دو حصوں میں پھاڑنا, فرق کسی چیز کو دو یا دو سے زیادہ حصوں میں پھاڑ دینا, مزق ٹکڑے ٹکڑے کر کے جیسے کاغذ کو بازو کے چھوٹے چھوٹے حصوں میں پھاڑ دیتے, مزقناہم کل ممزق. یہ سب لفظ قرآن میں آتے ہیں. اب اردو میں سب کا ترجمہ پھاڑنا ہے, لیکن عربی میں ہر ایک کی روح مختلف ہے. تو قدہ دراصل کیا ہے؟ لمبائی کے رخ پھاڑنا. وہ ان کا نا قمیص ہو, اور اگر ہے اس کی قمیص, قدہ من دبرن پھٹی ہوئی پیچھے سے, فکذبت تو اس عورت نے جھوٹ بولا ہے, وہو من الصادقین تو وہ سچوں میں سے, فلما رآ قمیصہ تو جب اس نے دیکھا اس کی قمیص کو, قدہ من دبرن کے پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے, قالا بولا, انہ من قید کن یہ تم عورتوں کی چال میں سے ہے. قید چال مکر, کننا تم عورتوں کی، ان قید کن عظیم، تم عورتوں کی چالیں بہت بڑی ہوتی ہیں، بڑے غضب کی ہوتی ہیں. اب کیا کر سکتا تھا، اپنے ہی گھر میں خرابی تھی. بولا یوسف عارض عن ھذا، اس سے درگزر کرو، اس کو جانے دو. واستغفری، اور تو معافی مانگ لے، استغفار لذنبی کی، اپنے گناہ کے لیے، اپنے گناہ کے لیے جو تو نے ابھی کیا ہے معافی مانگ لے. انکی کنتی من الخاطئین، یقیناً تو ہی خطا کاروں میں سے ہے، یعنی عورت تو ہی غلط کار ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ کی قدرت، کہ سخت سے سخت حالات میں اللہ تعالیٰ ایسا سبب پیدا کر دیتا ہے کہ غائبانہ طور پر اس کی مدد آ جاتی، کہ کوئی اپنا نہیں اس جگہ، لیکن اللہ وہیں سے ایک شخص کے دل میں سچائی ڈال کر ایک گواہ پیدا کر دیتا، ایک مددگار. اب دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ یوں لگتا ہے بظاہر بہت زیادتی ہو رہی ہے، لیکن ہر جگہ ایک چھوٹی چھوٹی روشنی کی کرن ان کے لیے، ان کے دفاع میں اٹھاتی. جب ان کے قتل کے فیصلے ہو رہے تھے تو بیچ میں ہی ایک کہنے لگا نہیں قتل نہیں کرو. پھر اسی طرح یہاں پر جب ایک اتنا سخت الزام آ رہا تھا تو بیچ میں ہی گھر والوں میں سے ایک بول اٹھا کہ دیکھو اچھی طرح چھان بین کر لو، اور اس نے ایک گواہی دی جس کو سرکمسٹینشل ایویڈنس کہتے ہیں، جو سرکمسٹانسز کو دیکھ کر دی جاتی ماحول اور حالات کے مطابق. یہ اللہ کی ایک بہت بڑی قدرت ہے. یہ مدد ان لوگوں کے لیے آتی ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، پوری طرح توکل کرتے ہیں، سب کچھ اس پہ ڈال دیتے ہیں. اور ایسی مدد ہر اس انسان کے لیے آ سکتی ہے جس کی نیت میں اخلاص ہو. اور یہ ہم سب کو ایک ہوپ دلاتی ہے، ایک امید، کہ سخت سے سخت تاریکی میں بھی مایوس نہ ہو، شدید سے شدید ترین حالات میں بھی پریشان نہ ہو. کیوں؟ کہ کہیں نہ کہیں سے روشنی کی کرن کوندے گی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شدید اندھیرا ہوتا ہے اور تھوڑی سی بجلی بھی چمکتی ہے، دور آسمانوں میں پورے ماحول کو روشن کر دیتی. تو دل پہ جب غموں کے اندھیرے چھا جاتے ہیں، اب دیکھیں کہ جب انسان کا دل بہت بھرا ہوا ہوتا ہے وہ خوب رو لیتا ہے، اس کے بعد اس کو کیا ہوتا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کے اندر ہر کام کے لیے اسی طرح کا ایک بیلنس پیدا کر دیا ہے. امام شافی کا ایک قول ہے، الامر اذا داق اتسع، الامر کام اذا داق جب تنگ ہو جائے، اتسع تو وسیع ہو جاتا ہے. مثلا آپ غبارے میں ہوا بھر رہے ہیں، ضرورت سے زائد بھریں گے، اس میں جگہ نہیں ہوگی تو پھٹ کے اپنا رستہ نکال لے گی، وہ پوری جگہ پہ پھیل جائے گی. مثلاً گلاس میں پانی ڈال رہے ہیں اور وہ بھر چکا ہے، اس میں جگہ نہیں، تو وہ کیا ہوگا، وہ خوب ساری جگہ پہ پھیل جائے گا. الامر اذا داق اتسع، ایک فطرت کا اصول ہے. جب بھی حالات تنگ سے تنگ ہو جائیں وہیں سے رستہ نکل آتا ہے. یہاں ایک اور بات بڑی اہم ہے، اور وہ کیا ہے، یہ قول ان قید کن عظیم. بہت سے لوگ اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ تم عورتوں کی چالیں بڑی زبردست ہوتی ہیں. دیکھیے سورۃ یوسف آیت 28. حالانکہ یہ کس کا قول ہے، عزیز مصر کا. کس کو کہہ رہا ہے، اپنی بیوی کو. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے الفاظ میں یہاں پر کوٹ کر دیا ہے. اس سے عورتوں کی نہ توہین ہے اور نہ ہی ان پر کوئی ایسا الزام لگایا جا رہا ہے. لیکن عموماً دیکھنے میں ایسے کئی مشاہدے آتے ہیں ضرور، تو ہم اس کو واقعاتی بات تو کہہ سکتے ہیں، اسلامی بات نہیں کہہ سکتے. وقال نسوۃن، نسوہ نساء سے ہے، عورتوں نے کہا، فی المدینہ تے شہر میں، یعنی اس شہر میں یعنی مصر میں، کیا کہنے لگی، باتیں بنانے لگی، امرأت العزیز، عزیز کی بیوی، تراود فتاہا، اپنے غلام کو، نوجوان کو پھسلاتی ہے ان نفس ہی اس کے نفس سے، اپنے غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اس سے آپ دیکھیں اس سوسائٹی کا کیا نقشہ سامنے آتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کسی معاشرے کی خرابی کیا ہوگی کہ اس میں عورتیں مردوں کے پیچھے پڑی ہوں۔ تراود فتاحا ان نفسی، وجہ کیا ہے؟ قد شغفہا حبا، اس کو بے قابو کر رکھا ہے محبت نے۔ شغف کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں اس کے معنی ہیں محبت کا دل کے پردوں میں اتر جانا، اندر تک سرایت کر جانا۔ شغاف کہتے ہیں پردہ دل یا دل کا درمیانی حصہ، دل کا ایک پردہ ہوتا ہے نا جس کو ڈیوائڈ کرتا ہے، اس کو شغاف کہتے ہیں۔ جیسے شگاف ہوتا ہے نا، شگاف تو سوراخ کو کہتے ہیں نا، یعنی بیچ میں سے نکل جانا، اسی طرح شغاف ہوتا ہے پردہ دل، یعنی اس کے دل میں اس نوجوان کی محبت اندر کے پردے تک جا پہنچی ہے۔ اِنَّا لَنَرَاهَا، بے شک ہم دیکھتے ہیں اس کو، فی دلال مبین، کے کھلی گمراہی میں مبتلا ہے، ایک غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، یہ ٹھیک نہیں کر رہی، عورتیں باتیں بنانے لگی جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ نسوہ کا مؤنث اس لفظ سے نہیں آتا، اور پھر کالا جو ہے ویسے تو مذکر کا فعل ہے لیکن ابتدا میں آنے کی وجہ سے نسوہ کے شروع میں آ گیا۔ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ، پھر جب اس نے سنا ان عورتوں کا مکر۔ مکر کا لفظی معنی کیا ہے؟ اصلیت کو الٹ پلٹ دینا۔ یہاں مراد کیا ہے؟ بات کو الٹ پلٹ دینا، کچھ کا کچھ بنا دینا، جیسے عموماً رومرز میں ہوتا ہے، ایسے قصوں میں ہوتا ہے۔ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ، ان عورتوں کی باتیں جب اس نے سنی، مراد غیبت ہے، تو اس نے کہا کہ اس کا کوئی توڑ ہونا چاہیے۔ توڑ کیا کیا؟ ارسلت الیہن، ان کو بلا بھیجا، ان کو انوائٹ کیا۔ ارسل الی کا کیا معنی ہے؟ بلا بھیجا۔ وآتدت، اور تیار کیا، لہن، ان کے لیے، متکا ان، مسندوں کو، بیٹھنے کی جگہ، مجلس تیار کی۔ متکا اصل میں کہتے ہیں سہارا لگانے کی جگہ، تکیہ لگانے کی جگہ۔ عموماً بیٹھک یا ڈرائنگ روم یا مجلس کے لیے استعمال ہوتا ہے متکا، لیکن مجازن مراد کھانا بھی ہوتا ہے، وہ چیز جس سے کھانے پینے یا باتیں کرنے کے وقت سہارا لگایا جاتا ہے۔ یعنی ڈائننگ ہال نہیں ہے یہ، بلکہ ڈرائنگ روم ہے، جہاں ہلکا پھلکا کھایا پیا بھی جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیک لگا کے ریلیکس ہو کے باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ وآتت، اور دے دی، کل واحدۃ منہن، ان میں سے ہر ایک کو، سکینن، چھری۔ یہ چھری کانٹے کا کلچر کتنے ہزار سال پرانا ہے؟ 4000 سال۔ اور اسلام نے اگر ہاتھ سے کھانے کو کہا تو وہ بعد کی بات ہے، تو چھری کانٹے سے کھانا زیادہ پرانی بات ہے۔ ہم آج چھری کانٹے سے کھا کے اپنے آپ کو جو ماڈرن سمجھتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ صرف ایک خیال ہے۔ اسلام کیا چاہتا ہے؟ یعنی بیسیکلی اسلام اس کا مخالف نہیں کہ آپ چھری استعمال نہ کریں، ضرورت ہو تو کریں، ورنہ جو کام ہاتھ سے ہو سکتا ہے اس کو بے وجہ چھری سے کیوں کریں؟ چھری وہیں استعمال ہونی چاہیے جہاں اس کی ضرورت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری میں ایک حدیث موجود ہے کہ آپ چھری سے گوشت کاٹ کے کھا رہے تھے کہ اتنے میں آذان کی آواز آئی اور آپ نے چھری وہیں چھوڑ دی اور نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ یعنی اگر کوئی ایسا گوشت ہے یا ایسا کھانا ہے کہ جس کے لیے کھاتے وقت چھری استعمال کرنی پڑ رہی ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن تکلفاً انگلیوں سے کھانے کی بجائے چھری سے ہی کھانا، تو یہ صحت کے اعتبار سے بھی کچھ زیادہ مفید نہیں، اور تکلف بھی اس میں پایا جاتا ہے جو بسا اوقات وقت ضائع کرنے کا سبب بنتا. اور سب سے بڑی قباحت یہ کہ یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ پھر الٹے ہی ہاتھ سے ساتھ کھاؤ. اس لیے اگر آپ کو چھری کانٹے سے کھانا بھی ہو تو آپ اس کی ترتیب بدل کے کھائیں دائیں ہاتھ سے. اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو یہ کہ چھری بائیں ہاتھ میں پکڑ لیں، اگر بائیں میں نہیں پکڑ سکتے تو پہلے دائیں ہاتھ سے سب کچھ کاٹ کے رکھ لیں اور پھر چھری کو ایک طرف رکھ دیں اور پھر جو کٹا ہوا ہے اس کو آپ کھانا شروع کر دیں. اس میں کیا مشکل؟ یا پھر یہ کہ صرف کانٹے کو ہی چھری اور کانٹے کے طور پہ استعمال کر کے ساتھ ساتھ کاٹ کے کھاتے رہیں، لیکن کوئی ہمارے پاس عذر بہانہ نہیں کہ ہم بائیں ہاتھ سے کھائیں، کیونکہ مسلمان کی پہچان ہے دائیں ہاتھ سے کھانا، سنت ہے. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، ہر ایک کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی. پھل وغیرہ کھانے کی چیزیں سامنے رکھی اور سب کو چھریاں پکڑا دی. وقالت، اور کہنے لگی، اخرج علیہن، اب ان کے سامنے آ جاؤ. کس کو کہا؟ یوسف علیہ السلام. فلما رأینہ، پھر جب ان عورتوں نے دیکھا اس کو، یعنی یوسف علیہ السلام کو، اکبرنہ، اب یہ نون کس کی علامت آ رہی ہے؟ جمع مؤنث کی. اکبرنہ، بڑا سمجھا اس کو، مروب ہو گئی اس سے. وقطعنا، اور کاٹ بیٹھی، ایدیہن، اپنے ہاتھ. چھری پھل پہ چلانے کی بجائے ہاتھوں پہ چلا بیٹھی. وقلنا، اور بول اٹھی، حاشا للہ، پاکی اللہ کے لیے، ما ھذا بشرا، یہ کوئی انسان معلوم نہیں ہوتا، ان ھذا الا ملک کریم، نہیں یہ مگر ایک معزز فرشتہ، یہ تو ایک فرشتہ سیرت نظر آتا ہے. اب وہ غلام کی بجائے فرشتہ ہو گیا. پہلے کیا کہتی تھی؟ فتاحا، اب کیا ہو گیا؟ ملک کریم، معزز فرشتہ. قالت، بولی کون؟ عزیز مصر کی بیوی. فذلکن، یہ تھی وہ چیز، الذی، جس کے بارے میں، لمتننی، تم ملامت کرتی تھی مجھ کو. لمتن، تن، تم ملامت کرتی تھی نی، مجھ کو، فی ہی، اس کے بارے میں. وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ، ہاں میں نے اس کو پھسلانا چاہا تھا، ان نفس ہی، اس کے نفس سے، فاستعصم، بس یہ بچ نکلا، لیکن یہ بچ گیا، یہ میرے قابو میں نہیں آیا، اس نے میری بات نہیں مانی. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ، اور اگر اس نے نہ کیا، ما آمرہ، جو میں اس کو حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، ضرور قید کر دیا جائے گا. لا بھی علامت ہے تاکید کی، اور نون ہے مشدد، شد والا، ضرور با ضرور قید کر دیا جائے گا. وَلَيَكُونَنَّ، اور البتہ ضرور ہو جائے گا. یہاں ضرور کس کی وجہ سے آ گیا؟ لا کی وجہ سے آ گیا. من الصاغرین، چھوٹا ہونے والوں میں سے، یعنی ذلیل ہونے والوں میں سے، یعنی پھر یہ ذلیل ہو کر رہے گا. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ عزیز مصر کی بات درست ثابت ہوئی کہ انا قید کنہ عظیم، اس کا عملی مظاہرہ اس خاتون کے عمل سے ہو رہا ہے، اور اس نے پورا ایک پلاننگ کے ساتھ اپنے اوپر سے الزام کو ہٹانا چاہا. یہاں پر آپ دیکھیں ایک لفظ ہے حاشا للہ، یہ پہلی دفعہ آیا ہے. حاشا کا لفظ حوش سے ہے، ہا واو شین، جانور کو گھیر کر لانا. کبھی آپ نے مرغیاں پالی ہوں اور پھر ان کو ذبح کرنے کے لیے پکڑنا چاہیں تو وہ جو گھیر گھیر کے لاتے ہیں نا اس کو حوش کہتے ہیں. تو اس میں اللہ کی پاکی کہاں سے ہو گئی؟ اس سے پھر لفظ نکلا کہ جو شخص ہر طرف سے منہ موڑ کر رب کی طرف رجوع کر لے وہ بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے, اور جو حاشا للہ کہے وہ اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے. اب یہ جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں اتنی زبردست رائے ان عورتوں نے دی, تو کیا اس کی کوئی حقیقت بھی تھی؟ جی ہاں, شب معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان سے گزرے اور وہاں یوسف علیہ السلام کو دیکھا. ان کو حسن کا ایک بہت بڑا حصہ ملا تھا, بہت خوبصورت. یہ ایک صحیح حدیث ہے جس میں یہ بات آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت یوسف کو نصف حسن دیا گیا. صحیح مسلم کی روایت ہے, یعنی باقی آدھا ساری دنیا میں تقسیم ہوا اور آدھا یوسف علیہ السلام کو مل گیا. اس قدر خوبصورت. اب آپ دیکھیں کہ یہاں وہ عورت خود اب اعتراف کر رہی ہے, فستا سما, یہ بچ نکلا. پہلے کیا کہتی؟ کہ من ارادہ بے اہل کا سو ان, کیا جزا ہو جو تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے. اور یہاں کہتی فستا سما, ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. جو سچ ہوتا ہے وہ انسان کی زبان پر بے دریغ آ جاتا ہے, اچانک آ ٹپکتا ہے. فارسی کا ایک محاورہ ہے, دروغ گو حافظہ نہ باشد, یعنی جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا, وہ ایک نہ ایک دن بھول جاتا ہے اپنا جھوٹ اور پھر سچ بول بیٹھتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں عورتیں جو مروب ہو رہی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے, اور اس حد تک مروب ہو رہی ہیں کہ اپنے ہاتھ تک کاٹ بیٹھی. یہ عام حالات میں نہیں ہوتا, بہت انیوژل قسم کے سرکمسٹانسز میں ہوتا ہے. اور یوں لگتا ہے کہ جیسے عزیز مصر کی بیوی کو جس چیز سے ملامت کر رہی تھی خود وہی چیز ان پہ آ پڑی. یہ بھی اللہ کا ایک طریقہ ہے, کسی پر بھی بات کرنے سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے, ورنہ کیا ہوتا ہے کہ جو آپ عیب اور نقص دوسروں میں نکال رہے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ آپ خود اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اسی لیے دوسرے کی برائیوں کو بہت زیادہ ڈسکس کرنے سے منع کیا گیا ہے, کیونکہ انسان جو بولتا ہے نا خود وہ سنتا ہے, جو سنتا ہے وہ دل میں چلا جاتا ہے. تو جب ہم کسی بھی غلط کام میں مصروف ہوتے ہیں تو اس کا اثر ہمارے اپنے اخلاق و کردار پہ پڑ رہا ہوتا ہے, اور پھر کرتے کرتے وہ برائی ہلکی محسوس ہونے لگتی ہے, اور ایک دن انسان خود بھی کرنے لگ جاتا ہے. ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے اس پر. پھر ایک بات یاد رکھیے کہ ان عورتوں کی محبت ہو یا وہ عزیز مصر کی بیوی کی, یہ سب ایک وقتی اور جذباتی اور جلد ختم ہونے والی محبت کی باتیں تھیں. اور اسی قسم کی محبت ہمارے معاشرے میں تھوک کے بھاؤ بکتی, بکتی کیا مفت تقسیم ہوتی ہے. ہماری ساری فلم انڈسٹری کس تھیم پر مبنی ہے, کیا قصے ہوتے ہیں اس میں؟ ہمارا کوئی ڈرامہ کوئی ناول اس تھیم کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا, اور حقیقت اس کی یہی ہے. تین طرح کی محبت ہوتی. ایک ہے مبنی بر لذت, جس کی بنا لذت ہوتی, جلد قائم ہوتی ہے جلد ختم ہو جاتی. وہ محبت جس کی بنیاد صرف لذت پر ہو, صرف مزہ, جب مزہ ختم ہوا تو سب کچھ ختم ہو گیا. دوسری ہے مبنی بر نفع. مبنی کا مطلب ہوتا ہے بیسڈ آن, نفع دیر میں قائم ہوتی اور جلد ختم ہو جاتی. انسان دیکھتا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے, جب فائدہ نظر آتا ہے تو جلدی سے اپنا لیتا ہے، اور جب فائدہ ختم ہوتا ہے تو ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے. جب تک فائدہ نظر نہ آئے محبت کرتا نہیں، اور جو فائدہ ہو پا لیتا ہے تو بس ساتھ ہی ختم. جیسے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ بعض لوگوں سے صرف ان کے عہدے کی بنا پر محبت کے دعوے کرتے ہیں، ان کے مال کی وجہ سے، اور جب وہ عہدہ چھلتا ہے یا مال جاتا ہے تو وہ اس طرح بھولتے ہیں جیسے جانتے ہی نہ تھے. عموماً آپ دیکھیں کہ ہماری مختلف سروسز میں، خاص سول ہوں یا آرمڈ ہوں، کوئی بھی ہوں، ان میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ اپنے سے بڑوں کے ساتھ ایسی ہی محبتوں کے دعوے. جب وہ کسی عہدے پہ پہنچے تو تحفے تحائف بھی دیے جا رہے ہیں. محبت کا اظہار تحفے تحائف سے ہوتا ہے نا، عام طور پر پرواہی نہیں، لیکن جو ہی کسی کا رینک بڑھا کیک اس کے دروازے پہ پہنچ گیا. اب یہ محبت کے اظہار میں کیک جو آپ نے بھیجا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ نفع. اور کل وہ شخص ریٹائر ہو تو سب کیک بند، ختم ہو گیا سب کچھ. اس کی بنیاد کیا تھی؟ کچھ مفاد کا حصول تھا، کوئی فائدہ دینے کے قابل ہی نہیں رہا، تو اب اس سے محبت کاہے کی. اور تیسری ہوتی ہے خیر محض، مکمل خیر والی محبت. وہ اپنے وقت پہ قائم ہوتی ہے، خیر جہاں نظر آتی ہے قائم ہو جاتی، دیر نہیں لگتی پھر، اور کبھی ختم نہیں ہوتی، دیر تک قائم رہتی. صرف اس محبت میں خیر ہے، یہی فائدے کی ہے، یہی کام آنے والی. جو لذت پہ مبنی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، جو نفع پہ مبنی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، لیکن جو خیر پر مبنی ہے، اصول پر مبنی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ سب اتار چڑھاؤ میں بھی باقی رہے گی. اور اسی کا نام کیا ہے؟ اللہ کی خاطر محبت. اللہ کی خاطر محبت جو کسی بھی انسان سے ہو، اور اس وقت ہوتی ہے جب اس کے اندر خیر پایا جاتا ہے، اور اس وقت تک رہتی ہے جب تک اس شخص کے اندر خیر رہتا ہے، اور اگر خیر نہ رہے تو وہ بھی ختم ہو جاتی، کیونکہ وہ خیر پر مبنی محبت ہے نا. قیامت کے دن وہ لوگ عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے جو مبنی بر خیر محبت کرنے والے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ قریب ہوں گے میرے، الذین یألفون ویؤلفون، جو محبت کرتے ہیں اور کیے جاتے، لیکن ان کی محبت ان کو نیکی کے قریب کرتی، اللہ کے قریب کرتی. وہ لغویات پر مبنی نہیں ہوتی، وہ بے فائدہ بے مقصد باتوں پر مبنی نہیں ہوتی، وہ وقت ضائع کرنے والی نہیں ہوتی، اس میں محض خیر ہی خیر ہوتی ہے. جس انسان سے وہ محبت ہوتی، انسان اس کی بھلائی سوچتا ہے، اور نفع اور نقصان صرف دنیا کا نہیں آخرت کا سامنے رکھا جاتا ہے. ورنہ دوسری ساری محبتوں والے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. سارے دوست اس دن ان میں سے بعض بعض کے لیے دشمن بن جائیں گے، باقی سارے دوست دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے کے گلے پکڑیں گے، گریبان پکڑیں گے کہ تم نے میرا وقت ضائع کر دیا، تم نے مجھے میرے مقصد سے پیچھے کر دیا. کیونکہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ انسانوں کی محبت میں مبتلا ہو کر ہم اپنے مقصد کو بھول جاتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں. ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ جب ہم اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں جن سے ہمیں محبت ہوتی، ہماری کیا باتیں ہوتی. اللہ کی خاطر جو محبت ہوتی ہے، اس میں جب مل کے بیٹھتے ہیں تو نہ غیبت ہوتی ہے، نہ کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، نہ ہی تانے ہوتے ہیں، اور نیکی کی بات ہوتی ہے، نیکی کے لیے آگے بڑھا جاتا ہے، اور نہ ہی لغو باتیں ہوتی. والذین ہم عن اللغو معرضون، عباد الرحمن جو ہوتے ہیں وہ لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں. اچھا، لغو باتوں میں کیا ہوتا ہے؟ مثلا یہی باتیں کرتے ہیں، اچھا کیا کھایا تھا آج، کیا پکایا، کیا یہ کرنے کی باتیں ہیں؟ کیا کھایا اور کیا پکایا؟ ہم صرف کھانے اور صرف پکانے کے لیے تو زندہ نہیں، وہ تو ایک ضرورت ہے، اس کے بغیر تو کسی کا گزارا نہیں، لیکن یہی باتیں دوہرا دوہرا کہ ہم اپنا بھی وقت ضائع کریں اور دوسرے کا بھی کر رہے ہیں، کہ جو اللہ کی خاطر محبت ہوتی ہے اس میں اپنی ذات سے زیادہ اللہ کی ذات اہم ہوتی ہے، اس کی رضا دیکھی جاتی ہے، پھر مل کر اللہ کی ناراضگی کے کام نہیں کیے جاتے، اس کی رضا کے کام کیے جاتے ہیں۔ اس میں اللہ کی خاطر محبت کی نشانی کیا ہے؟ کہ اس کے ساتھ اللہ کی محبت میں ہر روز اضافہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، جس محبت کے نتیجے میں آپ کا تعلق اللہ سے کمزور پڑ رہا ہے، دین کے مقاصد سے کمزور پڑ رہا ہے، وہ محبت دراصل کیا ہے؟ باعث خیر نہیں، باعث عذاب ہے۔ ہم سب کے لیے ایک معیار ہے، میزان ہے، ایک ترازو ہے جس پہ آپ اپنی محبتوں کو تول سکتے ہیں کہ آپ بیٹھ کر کرتے کیا ہیں۔ کیا نمازوں میں تو تاخیر نہیں ہوتی؟ کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے دل پسند دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اچھا ابھی پڑھ لیں گے نماز، اچھا ٹھہر کے پڑھ لیں گے، اچھا پڑھ لیں گے نا، تھوڑی سی باتیں اور کر لیتے ہیں، اور بعض اوقات رات کو باتیں کرتے کرتے صبح کی نماز قضا کر بیٹھتے ہیں۔ جس محبت کے نتیجے میں آپ نے اللہ کی نافرمانی کر لی، وہ قیامت کے دن آپ کو فائدہ دے گی؟ وہ عرش الہی کے نیچے بٹھائے گی؟ کیونکہ ہم اس بات کو جانتے ہیں نا کہ اللہ کی خاطر محبت کرنے والے عرش کے سائے تلے ہوں گے، لیکن وہ جو دراصل اپنی ذات کی سیٹسفیکشن میں مبتلا تھے، اس کے لیے کوشاں تھے، یا حقیقت میں وہ لذت پر مبنی محبت تھی، ذاتی فائدوں اور اغراض کی خاطر محبت تھی، لیکن اس پہ خول کیا چڑھا لی گئی؟ اللہ کی خاطر محبت ہو رہی، اور اس میں اللہ کی نافرمانی کے کام شروع کر دیے، اور اللہ ہی کی طرف جانے میں سستی ہونے لگی۔ ایسی سب محبتیں دھوکے کی ہیں، چاہے اس کے اوپر کتنا بڑا لیبل لگا لے کہ میں تم سے اللہ کی خاطر محبت کرتی ہوں، سب جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، جس کو عموماً انسان پہچانتا نہیں۔ محبت کی خاطر اصول نہیں قربان ہو سکتے، اصولوں کی خاطر محبت قربان ہو سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کس دل سے چھری پھیری تھی اپنے بیٹے پہ، سوچیں، وہ بیٹا جو اتنی دعاؤں کے بعد ملا، اس کے گلے پہ چھری پھیر رہے ہیں، کیا اتنا آسان ہے؟ اسی لیے تو اللہ نے حنیف مسلمہ کا یکسو، کسی چیز کی پرواہ نہیں، اشد حبا للہ۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جو اپنی محبت کے گلے پہ چھری رکھے ہیں اللہ کی خاطر، کہ اللہ کی ناراضگی ہے اس میں؟ کیونکہ جو شخص آپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے نا، آپ اس کے احسان تلے آ جاتے ہیں۔ کوئی ایک بول بھی بول دیتا ہے نا آپ کو کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اب کیا ہوا؟ آپ اس کے غلام ہو گئے، اس نے ایک احسان دھر دیا آپ کے سر پہ، اب اس کو نبھاتے نبھاتے کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کی مرضی کے کام کرنے لگتے ہیں اور اللہ کی مرضی کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، کہ یہ ناراض ہو جائے گا، یہ پھر مجھے پوجنا چھوڑ دے گا اگر میں نے اس کو منع کیا کسی غلط کام سے۔ اور یہاں سے ہی اصل خرابی شروع ہوتی۔ ہم ان لوگوں کو تو بہت اچھی طرح بتا سکتے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، جن سے ہم کو نفرت ہوتی، لیکن جن سے محبت ہوتی ہے ان کو یہ بتانا کہ آپ غلط کر رہے ہیں دنیا کا مشکل ترین کام ہے، کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر والوں سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ بیٹھتے تھے اپنے گھر والوں میں، بات چیت کر رہے ہوتے تھے، ہنسی مذاق چل رہا ہوتا تھا بعض اوقات، چوں ہی آزان کی آواز آتی، حضرت عائشہ فرماتی کہ آپ ہم سے اجنبی ہو جاتے تھے، اکثر اجنبی جیسے جانتے ہی نہ ہو ہم کو کہ ہم کون ہیں، کیونکہ اب اللہ نے بلا لیا، اب ڈیوٹی پہ چل رہے ہیں، اس میں سستی نہیں، بس ختم، ہمارا حال الٹ، ہمیں دنیا بلائے، خدا بلائے، ہمیں نہیں پرواہ. اور نام کیا ہے، بڑا سا بورڈ لگا ہوا اس کے اوپر، اللہ کی خاطر محبت. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ محبت کے مختلف انداز، کسی سے مروب ہو کے محبت کرنا، کسی کے ناز و ادا پہ محبت ہو رہی ہے، کسی کی شکل و صورت سے محبت ہو رہی ہے. یہ محبتیں سب عارضی ہیں، اس لیے کہ شکل و صورت بھی عارضی ہے، ادائیں بھی عارضی، سب کچھ ٹیمپریری. جو محبت اللہ کی خاطر ہے، جس سے اللہ کی قربت بڑھتی، اس کو کبھی آنچ نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے اور ہمیشہ باقی رہے گی، باقی سب چیزیں آنی جانی. اچھا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے لیے وہی عورت جو الزام دے رہی تھی کہتی ہے فستا سما، یہ بچ نکلا. کیسے بچ نکلے تھے؟ پیچھے کہا گیا نا کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس عورت نے ارادہ کر لیا اس کا اور وہ بھی ارادہ کر لیتا. لولا ان رآ برہان ربی، اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. یہ برہان کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی برہان دیکھ کر وہ بچ نکلے تھے، اپنے رب کی برہان سے بچے تھے. برہان وہ قوت، وہ طاقت، وہ احساس جو حق اور ناحق، بھلائی اور برائی کو پہچاننے میں مدد دے. انسان کی وہ طاقت جو اچھائی اور برائی کو پہچاننے میں مدد دے. یہاں تک ٹھیک ہے، اس سے آگے غلط ہے. یہ کام درست ہے، یہ صحیح نہیں. جس شخص کو پہچان کی توفیق ہو جائے، اور یہ اصل میں تو اللہ نے ہر دل میں ڈالی ہے، کوئی اس کو استعمال کر لیتا اور کوئی نہیں. قرآن پاک میں آتا ہے نا فألہمہا فجورہا وتقواہا، ہر انسان کے اندر فجور و تقوی الہام کیے گئے. اچھائی برائی کا فرق سب کو دکھا دیا. کیا ہماری آنکھ مختلف رنگ نہیں دیکھتی؟ اندھیرے اور روشنی کا فرق نہیں پہچانتی؟ پہچانتی ہے نا. تو ایک آنکھ پہچانتی ہے اور ایک دل پہچانتا ہے، جسے بصیرت کہتے ہیں. کچھ لوگ صرف آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور کچھ دل سے دیکھتے ہیں. صرف آنکھوں سے دیکھنے والے کامیاب نہیں ہوتے، جو دل سے نہ دیکھے. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو اس نے اپنے رب کی برہان دیکھ لی کہ نہیں، میری حدود یہاں تک ہے. دل کی آنکھیں صرف اس شخص کی کام کرتی ہیں جس کے اندر رب کی بڑائی کا احساس ہو. جس دل میں رب کی بڑائی ہے، وہ دل پھر کچھ اور نہیں دیکھتا، کوئی دوسری چیز اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ رب کا احساس چھایا ہوا ہے اس پر. وہ ایک ایسی روشنی ہے کہ جس سے انسان فوراً دیکھ لیتا ہے. کوئی فتویٰ دے کے نہ دے، کوئی گائیڈ کرے کہ نہ کرے، دل بتاتا ہے یہ نہیں درست. فستا سما، وہ بچ نکلا. وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اور اس کو پرواہ نہیں تھی کہ اب میرے ساتھ آئندہ کیا ہوتا ہے. اب دیکھیں، اس وقت ان کی حالت ایک آزاد انسان کی نہیں، ایک غلام کی تھی. اور ایک غلام کے لیے بچ نکلنا، یعنی ایک عورت کی جو اتنی بڑی شہرت رکھنے والے شخص کی بیوی تھی، اس کی بات نہ ماننا، اس کی بڑائی کو چیلنج کرنا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے، انجام کیا ہو سکتا ہے، وہ ان کو معلوم تھا. یہ چیز ہم میں سے ہر ایک پہچان سکتا ہے، اور ہر روز ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم عموماً لوگوں کے خوف کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے ان کو کچھ نہیں کہہ پاتے. یہ کیا کہے گا، یہ میرا ساتھ چھوڑ دے گا، یہ مجھے جواب دے جائے گا، یہ مجھے نقصان دے جائے گا. اس لیے جو یہ کہتا ہے وہی کرو اور رب کی چھوڑ دو. جس دل میں رب کی بڑائی ہو کہ رب کی پکڑ سب سے سخت پکڑ, وہ جو پکڑے تو کوئی نہیں چھڑا سکتا, وہ پھر کسی اور سے مروب نہیں ہوتا. قال, اس نے کہا,